الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك عن أبي رضي الله تعالى عنه وعنه أن النجاشي أهدى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خفين أطردين ساجدين فلبسهما ثم توزى ومسى عليهما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موضوع کا تذکرہ ہے. یہ اس زمانے میں لفظ خف، یہ جو موزہ سے مراد چمڑے کا منایا جاتا تھا جو ٹخنوں سے اوپر تک ہوا کرتا تھا اور پورے پیر کو ڈھانپ لیا کرتا تھا، اور لفظ نعل جس کا ترجمہ جوتا کرتے ہیں، جس کا آگے بیان آ رہا ہے، وہ یوں سمجھیے کہ ایک چمڑے کی چپٹی سی ہوا کرتی تھی، نیچے تلے کے نیچے تلا سول ایک، اور اس کے اوپر پٹی لگا دی جاتی تھی جیسے سلیپر ہوتا ہے، اسی کو نال سے تعبیر کرتے ہیں. اس زمانے میں یہ پاؤں میں پہننے کے لیے یہی دو چیزیں استعمال ہوتی تھیں، پورے پاؤں کو ڈھانپنے والا موزہ ہوا کرتا تھا، وہ بھی چمڑے کا، اور صرف یہ تلوے کے نیچے رہے اور اس کو جو ہے تلوے سے لگائے رکھنے کے واسطے اوپر ایک دو تسمے لگائے جاتے تھے پٹیاں، اسی کو نال سے تعبیر کیا جاتا تھا. یہاں موزوں کا تذکرہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے موزے استعمال فرمائے. موزے پہننے کے آداب میں سے یہ ہے کہ پہلے داہنے پیر کا پہننا چاہیے، اس کے بائیں پیر کا، اور دوسرا یہ ہے کہ پہننے سے پہلے اس کو جھاڑ لیا کرے، اندر کچھ ہو تو اس کی وجہ سے ضرر پہنچنے کی نوبت نہ آئے. یہ ہدایت بھی خاص ایک واقعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی. ایک سفر میں جنگل میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیام پذیر تھے، اور دائیں پاؤں کا موزہ پہنا اور بائیں پاؤں کا لے کر پہننا چاہتے تھے کہ کوا اس کو چھین کر لے اڑا، اور پھر اوپر سے اس کو نیچے پھینکا تو نیچے گرنے کی وجہ سے جو چوٹ آئی اس اندر سے ایک سانپ چھوٹا سا نکلا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ہدایت فرمائی کہ موزہ جاڑے بغیر نہ پہنے، یہ گویا آداب میں سے مستحب ہے. تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موزوں کا تذکرہ کرتے ہیں. حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نجاشی، یہ نجاشی اس زمانے میں حبشہ کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کا لقب ہوا کرتا تھا نجاشی، جو بھی حبشہ کے تخت پر آتا تھا بحیثیت حکمران اور بادشاہ کے تو اس کو نجاشی کا لقب دیا جاتا تھا. وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا موزا ہدیے کے طور پر، اس کا نام اسامہ تھا. تو جس وقت موزے اس نے بھیجے تھے ہدیے کے طور پر، اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، بعد میں قبول کیا اور اسلامی کی حالت میں وفات بھی ہوئی. ان کی وفات کی اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو دی اور نماز جنازہ بھی وہاں رہتے ہوئے پڑھائی مدینہ سے. تو نجاشی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے کے طور پر دو موزے سیاہ ساجدین سادہ، یعنی ایسے جس کے اوپر نقش و نگار نہ ہو، بھیجے. یہ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو پہنا، استعمال کیا. ثم توضأ ومسح علیہما، اور ان کو پہننے کے بعد آپ نے وضو فرمایا، یعنی جب پہننے کا سلسلہ شروع کیا تو وضو کر کے پہنا اور پھر ان کے اوپر مسح بھی کیا. پھر مطلب ہے کہ موزہ جو چمڑے کا استعمال کیا جاتا ہے، اگر باوضو حالت میں پہنا ہو اور پھر اس کے بعد وضو ٹوٹ جائے اور دوبارہ وضو کرنا پڑے تو اس پر مسح کیا جا سکتا ہے. اور اس کے لیے اگر مقیم ہے، سفر میں نہیں ہے، تو 24 گھنٹے تک اس کی اجازت ہے، اور اگر وہ سفر میں ہے تو 3 دن 72 گھنٹے کا اس کا وقفہ ہے. حدثنا قتیبۃ بن سعید قال اخبرنا یحیی بن زکریا بن ابی زائدۃ عن الحسن بن عیاش عن ابی اسحاق عن الشعبی قال قال بن شعبۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اهدى دعية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ صحابی ہیں دہیہ ابن خلیفہ، حضرت جبریل علیہ السلام انہی کی شکل میں آتے تھے، بڑے حسین جمیل تھے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو موزے ہدیے کے طور پر پیش کیے، چنانچہ آپ نے قبول فرمایا اور اس کو استعمال فرمایا پہننے کے لیے. بارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موزہ پہننا ثابت ہے، اسی کو بتلا رہے ہیں. وقال اسرائیل عن جابر عن عامر وجبۃ فلبسهما حتى تخرق على يد النبي صلى الله عليه وسلم اذكيهما املا. اور یہی حضرت مغیرہ بن شعبہ والی روایت کے اندر یہ اسرائیل جو اس واقعے کو نقل کرتے ہیں، حضرت دہیہ نے جو موزے دیے تھے، تو کہا دو موزے بھی دیے تھے اور ایک جبہ بھی دیا تھا حدیث میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ موزے استعمال فرمائے یہاں تک کہ وہ پھٹ گئے، یعنی استعمال کرتے رہے. اور جس وقت آپ کو یہ موزے ہدیے میں دیے گئے، آپ کو معلوم نہیں تھا کہ جس جانور کے چمڑے سے بنائے گئے ہیں وہ ذبح کیا ہوا تھا یا نہیں تھا. ایک مسئلہ ہے کہ ایک تو جو جانور ذبح کیا جائے شرعی اعتبار سے، تو ذبح کیے ہوئے جانور کی جو کھال ہے وہ تو دباغت دیے بغیر بھی پاک ہے، اور دوسرا وہ ہے جس کو ذبح نہ کیا گیا ہو، مر گیا ہو، یا کسی ایسے آدمی نے ذبح کیا جس کا ذبح کرنا شرعی طور پر معتبر نہیں ہے، غیر مسلم وغیرہ نے، تو اس صورت کے اندر اس کی کھال کو اگر دباغت دیا جائے، پکایا جائے جس کو کہتے ہیں دباغت دینا، اور اس کو دباغت دینے سے وہ پاک ہو جاتی ہے. یہاں ایک مسئلے کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ جب حضرت دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ موزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیے کے طور پر پیش فرمائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تحقیق نہیں کی کہ بھئی یہ جس چمڑے کی، جس جانور کے چمڑے سے بنائے گئے ہیں، جس کھال سے وہ جانور ذبح کیا ہوا تھا یا نہیں تھا، چونکہ موزے تھے بنے بنائے موزے، تو وہ تو دباغت دیے ہوئے ہوتے. جیسے آج کل ہم بازار سے جوتے موزے وغیرہ جب خریدتے ہیں تو وہ دبا کر دیا ہوا ہی ہوتا ہے, تو وہاں یہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس جانور کی کھال سے بنائے گئے ہیں وہ ذبح کیا ہوا ہے. ذبح کیا ہوا نہ ہو تو بھی کیونکہ وہ دبا کر دیا ہوا ہے اس لیے پاک ہے. بس اسی کو بتلانا چاہتا. قال ابو عیسیٰ وابو اسحاق ہادا ہوا ابو اسحاق الشیبانی و اسمہ سلیمان. یہ راوی سے متعلق امام ترمذی بتلاتے ہیں کہ اس کی سند میں اوپر والی روایت میں ابو اسحاق جو آئے وہ ابو اسحاق شیبانی. باب ما جاء فی نال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جوتوں کا بیان. جوتا عام طور پر ہمارے زمانے میں لفظ جوتا جب بولتے ہیں تو وہ بوٹ مراد لیے جاتے ہیں, تو وہ ہمارے زمانے میں جوتا بول کر جو مفہوم ذہنوں میں آتا ہے وہ مراد نہیں ہے. یہ لفظ عربی میں نال جب بولا گیا تو جیسا کہ ابھی میں بتلا چکا ہوں کہ اس سے مراد چپل ہیں. اس زمانے میں بوٹ کا رواج نہیں تھا, موزے تھے چمڑے کے یا چپل ہیں چمڑے کی, اور چپل بھی وہ اتنی زیادہ ترقی یافتہ انداز میں بنی ہوئی نہیں ہوتی تھی. بس ایک چمڑا ہوتا تھا جس کو پاؤں کی سائز پر کاٹ دیا جاتا تھا اور اس کے اوپر ایک پٹی لگا دی جاتی تھی تاکہ پاؤں میں اٹک جاوے اور اس کو پہن کر کے آدمی آسانی سے چل سکے. یہ سلیپر جیسی شکل ہوتی تھی. یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نالین جوتے مبارک کا تذکرہ ہے. وہ سمجھ لیے بنے ہوئے تھے, یہ تو اس کا سول ہے, یہ نیچے جو نیچے رہتا ہے وہ, اور ایک چمڑا ایک پٹی تھی اس کے بیچ میں, اور پھر جو ہے یہ یہاں سے ڈوری پیچھے کی طرف سے, پیچھے جہاں ایڑی رہتی ہے اس سے پیچھے کی طرف سے ڈوری یہاں بیچ والی پٹی کے اوپر سے یہاں تک چلی گئی, دوسری ڈوری ادھر سے یہی بھی بیچ والی پٹی سے لے کر ادھر چلی گئی, ایک چوکڑی جیسی ہی, اور وہ چوکڑی جہاں پڑتی ہے وہاں بیچ میں پٹی. تو اب یہ جو آگے جو دو سرے آئے اس ڈوری لگائی, تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں مبارک کی انگلیاں ڈالتے تھے. ادھر والی جو ڈوری ہوتی تھی وہ انگوٹھے اور اس کے ساتھ والی انگلی کے بیچ میں, اور ادھر والی جو ڈوری ہوتی تھی وہ بیچ کی جو انگلی ہے وہ اور اس کے بعد والی کے بیچ میں ہوا کرتا ہے, چھوٹی انگلی سے ادھر کی. اس طرح ان ڈوری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں ڈالتے تھے اور پیچھے گویا یہ چپل ہوا کرتی. نال مبارک کا نقشہ آپ نے دیکھا ہوگا, اس کو ذرا دیکھ لیں غور سے. بہرحال یہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کی حیثیت کیا تھی, شکل کیا تھی, اور آپ کے پہننے کا طریقہ کیا تھا وہ بتلانا چاہتے ہیں. حدثنا محمد بن بشاری قال اخبرنا ابو داؤد قال اخبرنا حمام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كيف كان نال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما قبالان. یہ حضرت قتادة فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جوتے مبارک کی حیثیت شکل کیا تھی, تو کہا اس کے آگے دو پٹی تھی, دو ڈوریاں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں مبارک کی انگلیوں کو ڈوتے تھے ڈالتے تھے. وہ آج کل تو وہ باقاعدہ بعض مرتبہ چپل جو ہوتی ہے وہ بنی ہوئی ہوتی ہے گول, ایسی نہیں بلکہ جیسے سلیپر کی ہوتی ہے نا اسی انداز کی. تو بہرحال یہ دو گویا پٹیاں تھیں, دو تسمے تھے, ایک تسمے میں انگوٹھا اور اس کے ساتھ والی وہ بیچ میں اس طرح ڈال دی, اور دوسرے میں بیچ والی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی اس کو ڈالتے تھے. حدثنا ابو قریب قال حدثنا قال اخبرنا وكيع عن سفيان عن خالد بن الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال كان لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مسني شراكهما. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک کے دو تسمے تھے, دو پٹیاں تھیں, یعنی ڈوریاں لمبی پٹی جیسی کھینچی ہوئی, اور وہ ڈوریاں جو تھی وہ دوہری تھی, یعنی گویا دو ڈوریوں کو جوڑ کر کے ڈبل جیسے ہوتی ہے اس طرح بنائی گئی تھی, وہ دونوں تسمے جو تھے وہ دوہرے تھے. حدثنا احمد بن منی و یعقوب بن ابراہیم قال اخبرنا ابو احمد الزبیری قال اخبرنا مسلم تحمان قال خرج الینا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نالین جرداوین لہما قبالان. یہ عیسیٰ ابن تحمان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے سامنے دو جوتے یعنی دو چپلیں نکال کر بتلائیں, جرداوین جس کا جو چمڑا تھا اس چمڑے کے اوپر بال نہیں تھے, بال نکلے ہوئے تھے, جیسے آج کل عام طور پر ہم جوتا چپل جو پہنتے ہیں جس چمڑے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں اس پر بال لگے ہوئے نہیں ہوتے. اس زمانے میں ابھی تہذیب اور تمدن نے اتنی ترقی نہیں کی تھی, اس لیے عام طور پر یہ چپلیں جس چمڑے سے بنائی جاتی تھی تسمے وغیرہ تو اس کے اوپر سے بال نکالے نہیں جاتے تھے, بالوں کے ساتھ بنتی تھی. آج کل تو بال والا ذرا فیشنیبل سمجھا جاتا ہے, وہ اس زمانے میں سادہ, وہ ابھی فیشنیبل نہیں. تو بہرحال یہ جو ہے بال نکالے ہوئے نہیں, بال لگے ہوئے ہوئے, لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو چپل تھی جو اس کے بال نکلے ہوئے تھے جرنا بھائی لہما کے بالان اور اس کے دو تسمے تھے. تو بہرحال یہ خاص طور پر عام چونکہ اس زمانے میں جو جوتے استعمال کیے جاتے تھے چپل استعمال کی جاتی تھی اس چمڑے کے بال نکلے ہوئے نہیں ہوتے تھے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کی بال نکلے ہوئے تھے اس کو بتلانا چاہتے ہیں. حدثنا اسحاق بن موسی الانصاری قال اخبرنا مانو قال اخبرنا مالک قال اخبرنا سعید بن ابی سعید المقبری عن عبید بن جریج انه قال لابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما رائتک تلبس النعال السبتیہ. یہ عبید بن جریج تابعی ہے, انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ عرض کیا, کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایسے جوتے پہنتے ہو جس کے چمڑے کے اوپر بال نکلے ہوئے ہیں, لگے بال ہوتے ہیں, کیونکہ اس زمانے میں جیسا کہ بخاری شریف میں یہی عبید بن جریج کا سوال ہے, دوسرے تمہارے رفقا کو دیکھتا ہوں کہ ان کے جوتوں کے جو چمڑا ہے اس کے اوپر سے بال نکالے نہیں گئے اور تم بال نکلے ہوئے چمڑے کے جوتے استعمال کرتے ہو سب سے الگ. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ایسا آپ کیوں کرتے ہیں, انہوں نے وجہ بتلائی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ جو جوتے یعنی چپلیں پہنتے تھے اس کے بال نکلے ہوئے تھے, کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں اتباع سنت کا بڑا اہتمام تھا, چھوٹی چھوٹی باتیں جن میں عام طور پر لوگ لحاظ نہیں کرتے وہاں بھی وہ اتباع کا اہتمام کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک سفر میں جا رہے تھے, ایک جگہ سواری کے اونٹ سے اترے اور جیسے آدمی پیشاب کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اس طرح بیٹھے تھوڑی دیر اور پھر اٹھے, حالانکہ پیشاب کا تقاضا نہیں تھا. کسی نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا, کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح جا رہے تھے آپ یہاں تک اترے آپ نے قضا حاجت, اس لیے میں نے میں آپ کے اتباع میں یہ کیا نقل اتارتے ہوئے. خیر تو بہرحال ان کے شاگرد نے ان سے پوچھا کہ دوسرے لوگ تو ایسے چمڑے کے جوتے اور چپلیں پہنتے ہیں جس کا بال نکلا ہوا ہوتا ہے, آپ کو دیکھا نکلا ہوا نہیں ہوتا بال لگا ہوا ہے, اور آپ بال نکلے ہوئے چمڑے کو, تو کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ایسے جوتے استعمال فرماتے تھے کہ جس کے اندر بال نہیں ہوتے تھے. وہ توجہ فیا, اور اسی جوتا یعنی چپل پہنے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے. چپل پہنے ہوئے وضو فرمانے کا کیا مطلب, اس کے اس جملے کے اس حدیث کی شرح کرنے والے علماء نے دو مطلب بیان کیے ہیں, ایک تو علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مطلب یہ کہ جیسے ہم لوگ کبھی جوتا پہنے ہوئے وضو کرتے ہیں اور جب पांव धोने का वक्त आता है तो पांव निकाल कर पांव धोकर फिर गीला पांव जो है गीले पांव को डाल देते हैं चप्पल या जूते में, जो गीला पांव डाला जाता है उसी को ताबीर किया गया उसी में वजू फरमाने से। इसी को कहें चप्पल में वजू किया, चप्पल में वजू किया का मतलब ये नहीं कि पानी उसी पर डाला, पांव तो निकाल कर धोया लेकिन पांव खुश्क किए बगैर उसमें डाल दिया उसको, तो उसी में वजू फरमाते। और एक अल्लामा बेजोरी रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने ये शमाइल की शरह की है, वो यूं कहते हैं नहीं, वो पहने हुए हालत ही में ऊपर पानी डालकर, जैसे हम कभी कभी ये स्लीपर पहने हुए होते हैं तो निकाले बगैर ही ऊपर पानी डाल करके जो है धो लेते हैं पांव, उन्होंने ये मतलब लिया। लेकिन वो अल्लामा नवी रहमतुल्लाह वाले मतलब को इसलिए बहुत से हजरात नाराज करा दिया कि ये चप्पल हमारे स्लीपर जैसे रबड़ के नहीं थे बल्कि ये तो काय के थे, चमड़े के थे। अगरचे धोना मुमकिन है लेकिन इस तरह अगर चंद बार किया जाएगा तो ये बेकार हो जाएंगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किसी भी चीज के इस्तेमाल का वो तरीका जिससे वो चीज खराब हो उससे आप खुद भी मना फरमाते थे और खुद भी एहतियात करते थे, लोगों को भी मना करते थे। इसीलिए ये पहले वाले मतलब को राजह करा दिया है यहाँ। बाकी हम अगर रबड़ के पहने हुए हो और उसमें धोए पानी गिरने से उस पर कोई जद पड़ती नहीं है, वहां ये इश्काल नहीं हो सकता। बारा दोनों मतलब पर अमल कर सकते हैं आप, अच्छी बात। हदसना इसहाक बिन मंसूर قال اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن ابي زيد الانصاري مولى الطوامه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كان لنار رسول الله صلى الله عليه وسلم قبال عام۔ حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک کے دو تسمے تھے، ابھی یہ بتایا دو پٹیاں تھیں۔ حدثنا احمد بن منی قال حدثنا ابو احمد قال اخبرنا سفيان عن السدي قال حدثني من سمع عمرو بن هريس رضي الله تعالى عنه وعنه يقول رايت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين۔ يا حضرت عمر بن هريس فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز ادا فرما رہے ہیں ایسے جوتے یعنی چپلیں پہنے ہوئے جو دوہرے چمڑے کی تھی، مخصوفہ جس کا چمڑا سلا ہوا تھا۔ اب سلا ہوا ہونے کا مطلب کیا؟ تو عام طور پر اس حدیث کی شرح کرنے والے علماء فرماتے ہیں کہ وہ نیچے تلے والا جو مطلب ہے نا کہ وہ چپل اس زمانے کی کیا ہوتی تھی، ایک چمڑا ہے پاؤں کی سائز پر کاٹ دیا گیا، وہ نیچے کہاں یہ بن گیا شال بن گیا اور اوپر جو ہے پٹی لگا دی گئی تو چپل بن گئی۔ تو وہ جو نیچے والا سول تھا وہ دوہرا تھا، ڈبل یعنی دو چمڑے جوڑ کر کے بنایا گیا تھا، یہ ایک مطلب تو یہ۔ اور دوسرا مطلب اس کا مولانا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چپل کا جو نیچے والی جو یہ تھا چمڑا تھا اس پر پیون لگا ہوا تھا، وہ گس گیا ہوگا تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیون لگایا تھا، جیسے جوتے میں بھی کبھی آج کل تو اس کی نوبت کم آتی ہے، پرانے لوگوں میں اس کا رواج تھا کہیں کٹ گیا ہو تو اس پر باقاعدہ جیسے کپڑے پر پیون لگا تو اس پر بھی لگایا جاتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چپلوں کو جو نچلے والا سول تھا اس پر پیون دوہرا تھا یعنی پیون لگا ہوا تھا، بارہ اسی کو پہن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ اب ایک بات ہے، جوتا پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو دیکھو جوتا، ایک تک جوتا بمانا چپل جیسا ابھی میں نے کہا، اور وہ پاک ہے تو پاک ہو تو اس صورت میں پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ اس کی وجہ سے پاؤں کو سجدے میں جو جہاں زمین پر رکھا جاتا ہے اس میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ جیسے نرم چپل ہیں ایسے ہیں یا جوتے ایسے کہ جس کے ساتھ باقاعدہ جیسے چمڑے کے موزے ہوتے ہیں، چمڑے کے موزے کے اندر اندر پاؤں ہیں لیکن اس کے باوجود جب اس کو پہنے ہوئے ہم سجدہ کریں گے تو سجدے میں انگلیاں زمین کے ساتھ لگے گی، وہ گویا ایسا نہیں ہے کہ زمین کے ساتھ نہ لگے، جبکہ یہ بوٹ جو ہے ہمارے بوٹ کے اندر انگلیاں एकदम सिरे तक नहीं पहुंचती, आगे कुछ पैर गैप रहता है। अब उसको पहन कर जब कोई आदमी सज्दा करेगा तो सज्दे में जब पांव को टिकाएगा तो पांव की उंगलियां जमीन से लगेगी नहीं, तो सज्दा सही नहीं होगा। तो बहरहाल कायदे की बात, एक कायदा ये समझ लीजिए कि ऐसा जूता कि जिसको पहनकर सज्दा करने की सूरत में पांव की उंगलियां अगर जमीन के साथ लगती है तो उसको पहनकर बशर्ते कि वो पाक हो नमाज पढ़ सकते हैं, और अगर पांव की जमीन उंगलियां जमीन से नहीं लगती तो भले पाक हो उसको पहनकर नमाज नहीं पढ़ सकते, इसलिए कि उस सूरत में सज्दा दुरुस्ता नहीं होगा। और चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाल मुबारक जूते, जैसा कि अभी बतलाया, वो तो एक मुसला शॉल भी पतला सा होता था, उसको पहनकर नमाज पढ़ने में वो कोई सज्दे की अदायगी में कोई रुकावट होती नहीं थी, इसलिए कोई इश्काल नहीं इसमें। हदसना इसहाक बिन मूसा अंसारी قال اخبرنا مالك قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن العرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي احدكم في نعل واحده ليلهي لهما جميعا او ليهفهما جميعا. ابو هريره رضي الله تعالى عنه فرماته النبي الكريم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہاں اصل تو آپ کا عمل لانا چاہیے تھا، لیکن جو آپ ہدایت دے رہے ہیں معلوم آپ خود بھی اس پر اہتمام کرتے ہوں گے عمل کا۔ بہرحال آپ فرماتے ہیں لا یمشی احدکم فی نعل واحدہ، تم میں سے کوئی آدمی ایک جوتا پہن کر نہ چلے، یا تو دونوں جوتے پہنے یا دونوں جوتے نکال کر کھلے پہنے، ایک پیر میں جوتا ہے اور ایک پیر کیا ہے کھلا ہے، اس طرح نہیں۔ اسی طرح یا تو اسی کو کہتے ہیں لیون علیہما جمیعا او لیہفیہما جمیعا، یا تو دونوں پاؤں میں جوتا پہنے یا دونوں پاؤں کو کھلا رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں ایک پاؤں میں جوتا پہننا اور ایک پاؤں کو کھلا رکھنا ایک تو بدتمیزی کہلاتی ہے، تمیز کے خلاف ہے۔ دوسرا یہ ہے ایک پاؤں میں آپ جوتا پہنیں گے اس کی اور دوسرا پاؤں کھلا ہوگا تو جوتے کی وجہ سے وہ پاؤں جو ہے اونچا رہے گا، یا دونوں پاؤں میں جس طرح توازن اور بیلنس باقی رہنا چاہیے وہ رہے گا نہیں، اور یہ چیز ہو سکتا ہے کہ آدمی کے گر جانے کا سبب ہو، اس لیے بھی یا تو نہیں پہننا ہے تو دونوں پاؤں کھلے رکھو یا پہننا ہے تو دونوں۔ اسی سے جو ہے کبھی یہ تو بطور عادت کے ایسا نہ کرے، حضور نے جو ممانعت فرمائی ہے عادت کے طور پر، کبھی اگر ایسا ہوا کہ کوئی آدمی چل رہا تھا چلنے ہی کے دوران ایک چپل کی پٹی ٹوٹ گئی تو تھوڑی دیر کے لیے گھر پہنچنے تک وہ پاؤں سے ایک کو نکال لیا اور ایک کو پہنے رکھا، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ ایک عام عادت کے طور پر ایسا کرنا اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت جوتوں کے سلسلے میں ہے۔ لیکن آپ کی اسی ہدایت سے ایک مسئلہ نکالتے ہوئے علماء نے یہ لکھا کہ کسی بھی چیز کو اس طرح پہننا کہ جس میں ایسی شکل ہو، جیسے کہ یہ تو جوتوں کے لیے فرمایا، موزے بھی ایک آدمی ایک موزہ پہنتا ہے ایک پاؤں میں اور دوسرا پاؤں کیا رکھتا ہے خالی رکھتا ہے، تو ایسا مت کریو، پہننا ہو تو دونوں پہنو نہیں تو دونوں کھلے رکھو۔ ایک آستین ڈالتا ہے ہاتھ میں اور دوسری لٹکتی رہنے دیتا ہے، اسے بدتمیزی ہے۔ پہننے کا جو محتاط طریقہ ہے تو گویا کوئی بھی چیز پہننے کے قبیل کی جو ہو پہننے کا جو صحیح طریقہ ہے اس کے مطابق اگر کوئی آدمی ایسا نہیں کرتا تو اس کے اس عمل کو لوگ اچھی نظر سے دیکھتے نہیں، لوگ کہیں گے کچھ ہے مخفی یعنی بات کریں گے، سمجھائیں گے، اس لیے اس سے بھی اپنے آپ کو بچا لیں۔ کیا سدے میں پاؤں کا ملانا سنت ہے؟ نہیں بھائی، وہاں اس پر کلام کیا ہے حسن الفتاوا میں، وہ دونوں پاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے سامنے ہونے چاہیے، ان کی ایڑیاں ملی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ اور سنت موقعہ بلا اتنا بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں نہیں, اس کو کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے. کیا مومن کے جھوٹے میں شفا ہے؟ بس اب یہ روایت ایسی ہے, اس کو کوئی ضعیف روایت بلکہ بعضوں نے موضوع قرار دیا ہے. رشتے دار کی طبیعت خراب ہے, کڈنی فیل ہو گئی, اللہ تعالیٰ ان کو صحت نے شفا دی. اپنے عیب کو چھپانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ بھائی جھوٹ تو بولنے کی اجازت نہیں. اگر کھل جائے گا تو کون سی ہو, اگر بولنا ہے تو پھر ایسا کہ جو صریح جھوٹ نہ ہو, ایسی بات ہو کہ جس کو ایسا لفظ استعمال کیا جائے جس کے دو مطلب ہوتے ہو, قریب کا دور کا. سننے والا تو قریب کا مطلب سمجھو اور آپ دور کا مطلب مراد لے رہے ہوں, اس کی گنجائش نہیں ہے. باقی تو صحیح جھوٹ کی نہیں. میرے بچوں کی فائنل پریکشا ہے, اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے دنیا کی بھی آخرت کی بھی. ہمارے مدرسہ رحمانیہ کا استاد 16 مہینے کا, استاد کا 16 مہینے کا بچہ سیریس ہے, اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے عافیت دے. اوندھی چپل نے سیدھی کرو ضروری ہے, کیا مطلب؟ کسی وجہ سے اوندھی ہوتی تو واقعی یہ کہیں, یعنی آپ نے آپ ہی اس کو ایسی بے تکی چھوڑ کر جائیں, وہ بھی جو ہے ادب اور تہذیب کے خلاف ہے. اب کسی نے اوندھی کر دی تو اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں کہ آپ کی مسجد میں سے باہر جائیں سیدھی کرنے کے لیے. کسی نے آ کر اطلاع دی کہ آپ کی چپل اوندھی پڑی ہے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی, اے اللہ تو ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ ہمیں, ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت, قوت, عافیت, سلامتی, دنیا آخرت کی بھلائیوں سے نواز دے. ہماری تمام ضروریات کی اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج اور دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. ہماری اولادوں کو عقائد حقہ, علوم نافعہ, اعمال صالحہ, اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما. برے اخلاق, برے کردار و گفتار, برے عادات و اطوار, بری صحبتوں, برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ نمازوں کا اہتمام نصیب فرما, نماز کا خشوع خضوع عطا فرما, نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما, قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما, مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما. اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو, اس کے ایمان و اسلام کی, جان و مال کی, عزت و آبرو کی, اہل و عیال کی, تجارت و زراعت و کاروبار کی, ہر چیز کی اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ امن امان کی فضائیں قائم فرما, فسادات اور اے اللہ آپس کے نزاعات کو ختم فرما. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائیں آپ سے مانگی, ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلي واصحابه اجمعين.